السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دوستو، بزرگو اور بھائیو، حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. اس کا علم ہر مسلمان کو ہے، جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے: اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. جتنی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، تالیف کی گئی ہیں، اور خاص طور سے حدیث کی کتابیں جس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں، ان ساری کتابوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. بخاری شریف یہ کتاب ہے، اس کی دو جلدیں ہیں، اول اور ثانی، جس میں علماء نے شمار کیا ہے تو کل حدیثیں 9082 ہیں، 9080 پر دو حدیثیں ہیں، اور اس کتاب میں 98 کتابیں ہیں۔ کتاب تو ایک ہے لیکن کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الصلاة، کتاب الجمعہ، اس طرح امام بخاری نے اس میں 98 یعنی دو کم 100 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کتاب الایمان ہے اور آخری جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ تو گویا کہ امام نے اپنی کتاب کا آغاز ایمان سے شروع کر کے ایمان پہ ختم کیا ہے۔ توحید بھی ایمان ہے، ایمان تو ایمان ہے، تفنن کے لیے عنوان بدلا ہے، ورنہ کتاب ایمان سے شروع ہوتی ہے، ایمان پہ ختم ہوتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان پہلی بھی ضرورت ہے، آخری بھی ضرورت ہے۔ ایمان شروع سے آخر تک ہونا چاہیے، اس لیے کہ شروع میں ایمان ہے، آخر میں ایمان نہیں ہے تو آدمی کی نجات نہیں ہوگی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول، آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ایمان، کتاب الایمان سے شروع کیا، اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایمان مل گیا تو اللہ سے تعلق مل گیا، اس تعلق کے لیے علم چاہیے، اس تعلق کے لیے عباداتیں چاہیے، اس تعلق کے لیے معاشرت چاہیے، سارا دین ہے۔ اور پھر آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے کتاب التوحید آخر میں ہے۔ جو پہلی کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں 41 باب ہیں، ہر کتاب کے تحت باب ہوتے ہیں، باب، اس باب کے تحت احادیث ہوتی ہیں، ہر باب پر عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت حدیثیں لاتے ہیں۔ تو 41 باب میں سب سے آخری جو باب ہے اس باب کا عنوان ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین خیرخواہی کا نام ہے، یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آگے مجھے کوئی بات عرض کرنی ہے تاکہ ہمارے علم میں بھی باتیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحة، دین خیرخواہی کا نام ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحة، الدین النصیحة، الدین النصیحة۔ یہ مبالغہ ہے، جیسے ہم کہیں زید تو شیر ہے، حالانکہ کہنا چاہیے زید شیر کی طرح ہے، لیکن مبالغے کے لیے کہتے ہیں زید تو شیر ہے، یعنی شیر کے جو صفات ہیں، شجاعت، بہادری، وہ ساری صفات سے متصف زید ہے، اس لیے کہتے ہیں زید اسد، عربی میں کہتے ہیں زید تو شیر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سراپا عدل و انصاف سے کام کرتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں زید عدل، زید تو سراپا انصاف ہے، یعنی اس کے انصاف میں مبالغے کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے، زید عدل، زید اسد. جیسے اور عربی میں کہتے ہیں الدین یسر، دین تو سراپا آسان ہے، حالانکہ الدین ذو یسرین کہنا چاہیے، دین آسانی والا ہے، لیکن کہتے ہیں الدین یسر، دین تو سراپا آسان ہے، کوئی مشکل دین میں نہیں ہے، دین کا ہر کام آسان ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی ہی کو کہتے ہیں، خیرخواہی ہے تو دین ہے، خیرخواہی نہیں ہے تو دین نہیں ہے. اس کے تحت ایک حدیث ذکر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ، 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی خاص طور سے گورنر ہو، خلیفہ ہو، حاکم ہو، اس کا انتقال ہوتا ہے تو عوام میں انتشار ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے. عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی جماعت اور جمعیت کا، کسی بھی ادارے کا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور سب اپنے اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں. لیکن جب وہ بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے تو پھر فتنے اڑ جاتے ہیں، فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت عمر تھے تو ساری فتنے دبے ہوئے تھے، حضرت عمر کے انتقال پر فتنے کھڑے ہو گئے. تو جماعتوں میں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں بھی ہوتا ہے. یہ خاندان کا بڑا جب تک رہتا ہے، خاندان میں سکون اطمینان نظر آتا ہے، اندر سے شفخلش ہوتی ہے تب بھی وہ ظاہر نہیں ہوتی، دبے رہتے ہیں، ساری چیزیں دبی رہتی ہیں. لیکن جب بڑا آدمی انتقال کر جاتا تو فتنے سر اڑاتے ہیں، ہر آدمی بولتا ہے. کسی میٹنگ میں، کسی مشورے میں بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے تو ہر آدمی بولتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. تو اگر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا کوفہ کے گورنر تھے، 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت جریر ابن عبداللہ بڑے صحابہ میں ہیں، وہ فوراً انہوں نے کوفہ کی مسجد کے منبر پر آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد یہ کہا، لوگوں علیکم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، علیکم السکینت والوقار، اللہ سے ڈرو، سکون اور وقار کے ساتھ رہو. ان امیرکم سیاتی الان، امیر معاویہ کی جانب سے کوئی اور گورنر وہ متعین ہو کر آنے والا ہے، اس کے آنے تک گڑبڑ نہ کرو، سکون سے رہو، وقار سے رہو، سنجیدگی کے ساتھ رہو، کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے امت میں انتشار ہو جائے، فساد ہو جائے، لوگ بولنے لگتے ہیں میں بڑا، میں ذمہ دار ہوں، میں اس عہدے کا گویا کہ لائق ہوں، مستحق ہوں. یہ ساری باتیں نہ کرو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے متعین ہو کر کوفے کا گورنر مغیرہ بن شعبہ کی جگہ آنے والا ہے، اس آنے تک سکون سے رہو، وقار سے رہو، انتشار نہ کرو. پھر آگے فرمایا، تمہارے جو گورنر امیر تھے وہ بڑے معاف کرنے والے تھے، یحب العفو، وہ بہت معاف کرتے تھے، لہذا تم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی چاہو، اس لیے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کے لیے وہ کام زیب دیتا ہے. جب وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا, تم بھی اللہ کے اللہ سے اس کے لیے معافی مانگو. یہ ہدایات دی اور اس کے بعد یوں فرمایا, اس مسجد کے رب کی قسم, یہ جس مسجد میں کھڑا ہوں, ممبر پہ میں کھڑا ہو کر یہ آپ سے بات کر رہا ہوں, اس اللہ کے گھر کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ میں نے تم سے جو بات کہی ہے وہ تمہاری خیرخواہی میں کہی ہے. اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, مجھے امیر نہیں بننا ہے, بلکہ میں نے تم سے جو نصیحت کی ہے وہ تمہاری خیرخواہی میں کہی کی ہے. پھر آگے حدیث سنائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, کہنے لگے میں نے جو بات کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے اور تم انتشار سے فساد سے محفوظ ہو جاؤ, اور تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے میں نے اپنے آپ آگے بڑھ کر یہ بات کہی ہے. اور کیوں کہی ہے کہ جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اسلام لانے کے لیے, تو آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی, آپ کے دست مبارک پر جب میں نے بیعت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام پر بیعت کے ساتھ جن چیزوں پر مجھ سے بیعت لی ہے ان میں یہ ہے کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لانے پر بیعت کی ہے, تو اسی طرح نماز قائم کرنے پر, زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا, اس پر آپ نے مجھ سے بیعت لی ہے. علماء نے فرمایا اسلام اور ارکان اسلام پر جیسے آپ نے بیعت لی ہے, اس طرح ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بھی آپ نے میرے سے بیعت لی ہے. تو اسی کو آپ نے فرمایا الدین النصیحہ, کہ دین تو خیرخواہی کا نام ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج پہ حج کرتا ہے, عمرے پہ عمرہ کرتا ہے, جماعتوں میں دیر اور دور کے لیے چار چار مہینے جاتا ہے, لیکن وہ مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہونا چاہیے. چنانچہ انہی کا واقعہ دوسری حدیث میں آتا ہے, جریر ابن عبداللہ بجلی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کا, کہ انہوں نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ 300 درہم میں یہ گھوڑا خرید کر لاؤ, 300 درہم میں گھوڑا خرید کر مالک سے بات کر کے لاؤ. پیسے نہیں دیے, کہا کہ لاؤ اور گھوڑا میرے پاس لو, بھاؤ کر کے اور جو ہے قیمت لگا کر 300 درہم تک میرے پاس لانا. چنانچہ وہ آزاد کردہ غلام جاتا ہے اور جا کر گھوڑے کے مالک سے بات کرتا ہے اور گھوڑا 300 درہم میں طے کر کے لاتا ہے. تو گھوڑا مالک بھی آ رہا, گھوڑا بھی آ رہا ہے, اور آگے کہا کہ یہ گھوڑا ہے, یہ مالک ہے, ان سے ہم نے بات کی ہے. تو حضرت جریر میں عبداللہ یہ لوگ ہیں خیرخواہ, کہنے لگے بھائی تمہارا گھوڑا 400 درہم میں بیچو گے؟ وہ خوش ہو گئے, کہا حضرت اگر آپ 400 دیتے تو مجھے کیا, میرے لیے کیا, کیا, یعنی کیا چیز مانے ہے, 100 سے دے دوں گا آپ کو. پھر حضرت نے کہا 500 میں دو گے؟ حضرت مذاق تو نہیں ہو رہا ہے, 300 میں دینے کو میں تیار ہوں, آپ 400 کہہ رہے ہیں, 500 کہہ رہے ہیں, پھر کہے 600 700 800 تک بڑھایا. تو مالک کہنے لگا شاید میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. تو خیر 800 درہم دے کے وہ گھوڑا لیا. غلام نے بھی کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 300 درہم میں دینے تیار تھا اور آپ نے بڑھاتے بڑھاتے 800 تک پہنچا دیا, اور 800 درہم میں آپ نے گھوڑا خریدا جبکہ وہ خوشی سے 300 میں دینے تیار تھا, سمجھ میں بات نہیں آئی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو اس کا گھوڑا وہ 300 کا نہیں تھا, وہ 800 کا تھا, اسے پتا نہیں ہے میرا گھوڑا کتنی قیمت میں جاتا ہے. اگر میں 300 میں لیتا تو مسلمان کی خیرخواہ کے خلاف ہوتا, اور میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, ونصح لکل مسلم, کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیرخواہی کروں گا. اگر میں اس کا گھوڑا 300 میں لے لیتا, اگرچہ کہ وہ دینے کے لیے تیار ہے, کوئی گناہ تو نہیں تھا, وہ دے رہا ہے میں لے رہا ہوں, وہ تیار ہے, کوئی دھوکہ نہیں ہے, لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے گھوڑے کی قیمت جو ہے وہ 300 نہیں ہے, 800 ہے. اس لیے میں نے کہا کہ مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے, اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے جو بیعت کی اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا گھوڑا 300 میں نہ لوں بلکہ 800 میں لوں. یہ ہے مسلمانی. تو ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. جی چاہتا کہ ہمارے سامنے آقا کی وہ حدیثیں ہوں, اس پر عمل ہوں, تو زندگی جنت بنے گی. آج ہماری زندگی جو جہنم بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی ہدایات ہیں, اس پر عمل نہیں ہے. آدمی بیمار ہو, ڈاکٹر سے دوا لے اور لا کے الماری میں سجا دے اور کہے صاحب فلاں ڈاکٹر جو اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس کی دوائیں میرے گھر میں ہیں, لیکن استعمال نہیں کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ صحت کہاں سے ملے گی. دوا لائے, استعمال کرے جیسے بتایا ڈاکٹر نے, طبیب حکیم نے, تب جا کے آدمی کو نفع ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے نبی کی ہدایات ہیں, لیکن ان ہدایات پر عمل نہیں ہے. ایک تو ہے کہ علم نہیں ہے اس کا, یا ہے کہ علم ہے تو یقین نہیں ہے, یقین ہے تو استحضار نہیں ہے, اس لیے عمل نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگی میں وہ سکون اور چین اطمینان نہیں ہے, بے چینی بے کلی ہے, اضطراب کی کیفیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت حذیفہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت حذیفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابہ میں ہیں, رازدار صحابی ہیں. آپ نے کسی مصلحت سے ان کو بتائے تھے کچھ راز کی باتیں, اور خاص طور سے منافقین کے نام بتائے, منافقین کے نام اور ان کے نشان بتائے, پتے بتائے, کون کون میرے صحابہ میں ملا ہوا صحابی کا لبادہ اوڑھ کر وہ منافق ہے, وہ ہے منافق, اور صحابہ کی طرح صحابہ کے ساتھ نماز میں بھی آتا ہے, جہاد میں بھی جاتا ہے, میری مجلسوں میں بھی آتا ہے, لیکن وہ ہے منافق. چنانچہ وہ صحابی حضرت حذیفہ ہیں, ان سے روایت ہے, فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, جو مسلمانوں کے مسائل اور مشکلات کے حل کے بارے میں سوچے نہیں, غور نہ کرے, اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو, فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں ہونے کا دعویٰ نہ کرے, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمانوں کے مسائل ہیں, مسلمانوں کے حالات ہیں, مشکلات ہیں, وہ اپنے من میں ڈوب کر جی رہا ہے, اسے اپنا, اپنی تجارت, اپنا بی بچ, اپنے بیوی بچے اور اپنی زندگی پیاری ہے, مسلمانوں سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان جس حال میں جیے مجھے کیا کرنا ہے. لیکن فرمایا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جیسے کہنے والے نے کہا ہے, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. کوئی بھی مسلمان کہیں پریشان ہے, کسی ملک میں پریشان ہے, کسی صوبے میں پریشان ہے, کسی شہر میں پریشان ہے, مسلمان مسلمان ہے. اس نے فرمایا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, جو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر مند نہ ہو. مسلمان مشکلات سے دوچار ہیں, حالات سے دوچار ہیں, ہم ماشاءاللہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے مفاد اور اپنے جو ہے خواہشات میں مگن ہیں, تو فرمایا فلے سمین. پھر آگے اور بات فرمائی, من لم یصبح ویمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین فلے سمین. وہی حدیث دوسرے انداز سے فرمائی کہ جو آدمی صبح کرے اور شام کرے, یعنی ہر دن اس طرح جی رہا ہے کہ وہ نہ اللہ کا خیرخواہ ہے, نہ اللہ کے رسول کا خیرخواہ ہے, نہ اللہ کی کتاب کا خیرخواہ ہے, نہ جو مسلمانوں کا ذمہ دار خلیفہ اور حاکم ہے اس کا خیرخواہ ہے, نہ عام مسلمانوں کا خیرخواہ ہے. فلیس منہم, وہ ان میں سے نہیں ہے. عجیب باتیں فرمائی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے اللہ کی نبی فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, کالا ہو گورا ہو, عربی ہو عجمی ہو, امیر ہو غریب ہو, دیہاتی ہو شہری ہو, کسی بر اعظم کا ہو, ہر مسلمان اسلام اور ایمان کے رشتے سے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا لا یظلمہ, جیسے بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے اس طرح مسلمان مسلمان پہ ظلم نہ کرے, خود ظلم نہ کرے. اور آگے فرمایا ولا یخذلہ, اگر کسی مسلمان پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور مسلمان کو کے علم میں ہے اور جانتا ہے کہ فلاں مسلمان بھائی پر میرے ظلم ہو رہا ہے, فرماتے اسے مظلوم ہونے کی حالت میں رہنے نہ دے, اسے ظلم سے بچائے. ایک حدیث میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, تمہارا بھائی فرماتے ہیں کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انصر ھذا المظلوم, انصر ھذا المظلوم, ما ترى کیف انصر ھذا الظالم, اللہ کے نبی یہ مظلوم ہے, مجھے بتاتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے, ظلم سے بچانا چاہیے, لیکن آپ جو فرما رہے ظالم کی بھی مدد کرو, سمجھ میں بات نہیں آئی. ظالم کی مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, ان تحجزہ او تمنعہ من الظلم ھذا نصرہ, فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو مدد سے روک دو, اس کا ہاتھ پکڑ لو, تمہارے بس میں ہے, اسے ظلم کرنے نہ دو, یہ ظالم کے ساتھ مدد ہے, اس لیے کہ وہ ظلم کر کے جہنم میں جا رہا ہے, وہ ظلم کر کے اللہ کے عذاب اور عقاب کا مستحق بن رہا ہے. لہذا اگر تم نے اسے ظلم کرنے نہیں دیا اور اس کا ہاتھ تم نے روک لیا تو گویا کہ تم نے ظالم کی مدد کی ہے, اللہ کے عذاب سے اسے بچایا ہے, اللہ کے غضب سے اسے بچایا ہے. اس لیے ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو کسی طرح جو تمہارے بس میں ہے اور تمہارے اختیار میں ہے اور تم جو کر سکتے ہو اس تمام ہیلوں بہانوں اور وسائل اور اسباب کو استعمال کر کے اسے ظلم کرنے نہ دو. ولا یخذلہ, اور آگے فرمایا ولا یحقرہ, یہ بڑی اہم بات ہے, مسلمان مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. حقیر سمجھنا عام طور سے کیوں ہوتا ہے؟ صاحب ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں, غربت کی وجہ سے حقارت آتی ہے, ہم خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں, ہم جمیل ہیں یا قبی ہیں اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہم فلاں خاندان کے ہیں, فلاں مشہور و معروف خاندان کے آدمی ہیں اور یہ فلاں خاندان کا ہے اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی کو حقیر نہ سمجھو. اور آگے عجیب بات فرمائی, التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار, فرمایا دیکھو تقوی یہاں ہوتا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے التقوی ہا ہنا فرماتے ہوئے اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرمایا. تقوی یہاں ہوتا ہے, اور آدمی تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ ہوتا ہے, اور تقوی کسی کو نظر نہیں آتا ہے. تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہو اور فکر آخرت ہو. اللہ کا خوف دل میں ہے اور آخرت کا فکر ہے, سمجھو یہ آدمی متقی ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے, آخرت کا فکر نہیں ہے, دنیا کہتے دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, حلال سے ملے, حرام سے ملے, سود سے ملے, رشوت سے ملے, یتیم کا مال کھا کے مال ملے, جیسے چلے مال ملنا چاہیے, آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے, حساب دہی کا کوئی, آخرت کی حساب دہی کا کوئی اسے فکر نہیں ہے. اور اللہ کا خوف نہ جلوت میں نہ خلوت میں ہے, نہ خوشی میں ہے نہ غم میں ہے, سمجھ لو آدمی متقی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا, شرافت والا, کلامت والا, بزرگی والا, مقام مرتبے والا وہ ہے جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہے. اس نے فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری ثلاث مرار,
لہذا کسی کو ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر، ظاہری مال کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر، یا خاندانوں کی بلندی پستی کے اعتبار سے کسی کو حقیر معمولی نہ سمجھو۔ تقوی معیار ہے اللہ کے ہاں بلندی اور پستی کا۔ تقوی ہے تو بلند ہے، تقوی نہیں ہے تو وہ پست انسان ہے، اور تقوی کسی کو نظر آتا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا قل بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی آدمی کیا اللہ کے نزدیک بد برا ہونے کے لیے اور گنہگار ہونے کے لیے، فرما یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی اللہ کے بندے کو حقیر جانے۔ وہ حقیر ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے کسی کو حقیر جانا تو ہم اللہ کی نگاہوں میں حقیر ہو جائیں گے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا اللہ کی نگاہوں میں۔ اس لیے فرمایا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں پراگندہ بال ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، کپڑے معمولی سے ہیں، پیون لگے ہوئے اور جو پرانے کپڑے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا کے، اگر کوئی بات پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر اللہ ان کو قسم میں حانث ہونے نہیں دیتے، ان کی قسم جھوٹی نہیں ہوتی، اللہ پوری کر کے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اور آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں، اس میں دست درازی کرنا، اس میں کوئی جو ہے نقصان پہنچانا، یہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی جان ہے، اس کا مسلمان کی جان ہے، مسلمان کا مال ہے، اس کی عزت و آبرو ہے۔ ناحق کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، ناحق کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا، اور ناحق کسی انسان کی عزت و آبرو سے کھیلا جا سکتا ہے۔ انسان کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، اور اس کی عزت آبرو بھی محفوظ ہے۔ ہاں کسی مسلمان کی جان تین وجہ سے لی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ خدا نخواستہ وہ مسلمان ہو کے ارتداد کے دائرے میں چلا گیا، اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا گیا، اسلام چھوڑ گیا، کفر میں چلا گیا، اگر اسلامی حکومت ہے تو ارتداد کی سزا میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے خدا نخواستہ کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر، جسے محسن کہتے ہیں عربی میں، وہ محسن ہو کر شادی شدہ ہو کر اگر وہ زنا کرتا ہے اور چار گواہوں سے اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کر کے مار دیا جائے گا، پتھروں سے کی بارش کر کے اسے اس کی جان لی جائے گی، رجم کرنا جسے کہتے ہیں۔ اور تیسرے خدا نخواستہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی آمدن جان لی ہے، آمدن کسی کو قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ تین وجوہات ہیں کسی مسلمان کو کی جان لینے کے لیے۔ اگر اس نے ارتداد کا راہ کی راہ اختیار نہیں کیے، اگر اس نے محسن ہو کر زنا نہیں کیا ہے، اگر کسی کو آمدن قتل نہیں کیا ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی جان لینا بلا کسی یعنی وجہ کے، بلا کسی سب کے ناحق جان لینا، قرآن کہتا ہے ایسا ہے جیسے سارے دنیا کے انسانوں کو مار دینا، جیسے سارے انسانوں کے مارنے، ساری دنیا کے انسانوں کے مارنے کا جو گناہ ہے وہی گناہ ایک انسان کو مارنے کا گناہ ہے۔ عجیب ہے، حالات ایسے سامنے آتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کی جان لے لیتا ہے، تھوڑی سی جو ہے کشمکش ہوئی اور اونچ نیچ ہوئی، کوئی بات بڑھ گئی، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو جان ہی لے لیتا ہے، یا ایسا ٹارچر کرتا ہے کہ آدمی کو خود اپنی جان لینی پڑتی ہے، کہ صاحب ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ باپ بھی مر جاتا ہے، بیٹا بھی مر جاتا ہے، اس کے ساتھ بچے بھی مر جاتے ہیں، زہر کھا کے مر جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے ایک طرح سے لوگوں کی جان لینا ہے، خودکشی اپنی کا خودکشی بھی ہے، لیکن جس نے خودکشی پر آمادہ کیا، ایسا ٹارچر کیا جس کی وجہ سے یہ ان کو مرنا پڑا، زہر کھانا پڑا، یہ بھی قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا نہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے نہ کسی کا مال لینا جائز ہے، نہ حق مال کھانا. ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، قرآن کہتا ہے غلط طریقے سے کسی مسلمان کا مال نہ کھاؤ. اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اگر کسی کا پائی بھی اگر ہم نے مارا ہے، فرمایا کل 700 نمازیں جو مقبول ہیں وہ دینی پڑیں گی. پتہ نہیں کتنی نمازیں مقبول کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں، اگر اس نے 54 بھی کسی کی کھائی ہے تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. لوگ کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی سیٹ دبا لیتے ہیں، کسی بیوہ کا کو مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اور سمجھتے کہ سا ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے چالاک ہیں. چالاکی یہاں نہیں، وہاں پتا چلے گا کہ ہم نے کس کس کا مال کھایا ہے. تو مسلمان کا مال کھانا حرام ہے، مسلمان کی جان لینا حرام ہے، اور کسی مسلمان کی عزت آبرو سے کھیلنا اور اس کو جو ہے ذلیل کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی جان کوئی کیسے لے سکتا ہے، اپنے سگے بھائی کا مال کوئی کیسے کھا سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے، یہاں تو بھائی اپنے بہنوں کا وراثت میں حصہ نہ دے کر بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں ابا نے ہماری اپنی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ان کو جو ہے جہیز میں دے دیا تھا اور ان کو زیور دے دیا تھا، کپڑے دے دیے تھے اور جوڑے گھوڑے کی رقم دے کے اتنے 1,00,000 روپے خرچ کر کے شادی کی ہے، لہذا ان کا بہنوں کا ہمارے بابا کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے. زندگی میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، جو کچھ کرتا ہے وہ حساب نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کسی کو کیا دے رہا ہے. لیکن مرنے کے بعد جو کچھ باپ مورث جسے کہتے مرنے والا وہ چھوڑ کر جاتا ہے، ان سب میں تمام اولاد کا لڑکیاں ہو لڑکے ہو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو یتیموں کے مال کھانے کا جو وبال ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں. قیامت میں پتہ چلے گا کہ تم نے یتیموں کا مال کھایا تھا، اس کی کیا سزا ہے. اس لیے کسی مسلمان کا مال نہیں کھانا چاہیے. شاید میں نے سنایا تھا، ایک جنازہ ہوا اور نہلانے کے لیے کپڑے اتارے گئے، کپڑوں کے جیب دیکھے گئے تو اس جیب میں سے الائچی نکلی. الائچی سب جانتے ہیں منہ میں لوگ ڈالتے ہیں کھاتے ہیں خوشبو کے لیے، تو الائچی نکلی. تو لہذا ایک عالم تھے وہاں پر، ان کو بتائیں کہ جیب سے الائچی نکلی. ان عالم نے کہا اس الائچی میں بھی جتنے مرحوم کے ورثہ ہیں سب کا حصہ ہے. الائچی میں حصہ ہے تو کیا مکان میں حصہ نہیں ہے، کپڑوں میں حصہ نہیں ہے، جائیداد میں حصہ نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں بھائیو، یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اتحاد سے رہو، اتفاق سے رہو، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، کسی کی جان ناحق نہ لو، کسی کی عزت آبرو پہ ناحق حملہ نہ کرو. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، عجیب مثالیں دے کے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے طاقت کا، اتحاد کا اور قوت کا سبب بنتی ہے. جیسے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، لہذا فرما ایک اینٹ عمارت کی دوسرے اینٹ میں مل کر دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. پھر آپ نے حصی مثال دے کر سمجھایا ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلی میں یوں ڈال کے بتایا کہ دیکھو مسلمان کو یوں ہونا چاہیے، جب آپس میں یوں ہوں گے تو طاقت ہوگی، اگر بکھر جائیں گے تو مسلمانوں کی طاقت میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. اس لیے علماء نے ایک بات کہی ہے، ایمان کی طاقت کے بعد، جو ایمان کی طاقت ہے اس کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان والے اہل حق کی اتحاد کی طاقت ہے. جتنے تم متحد رہو گے اور جتنے دوسروں کے حقوق ادا کر کے پیار و محبت سے رہو گے، یہ طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اور فرمایا اللہ کے عذاب و عقاب کے بعد سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں انتشار ہے، آپس میں متحد نہ ہونا ہے، آپس میں سر پھٹول کے ساتھ فساد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے. تو اور ایک بات مجھے عرض کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جو کبھی ہم حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے. ایک مختصر کہہ دیتا ہوں کہ ملک کے حالات کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی تدبیروں مشوروں پر عمل کریں. آج ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے, آئندہ آنے والے سال میں ہمارے ملک کا الیکشن بھی ہے, لہذا الیکشن میں ہم کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے. الیکشن ہماری ایک طاقت ہے, ووٹ ہماری ایک طاقت ہے. لہذا کہ کون سا امیدوار یا کون سی پارٹیاں ملک و ملت کے لیے مفید ثابت ہوں گی, ان کے لیے ہم کو ووٹ کا استعمال کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے ہر مسلمان کے پاس ووٹر آئی ڈی ہونا ضروری ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے, کتنے ہیں جن کے پاس نہیں ہے, یا ہے تو ان کی کینسل کر دی گئی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہر مسلمان فکر کرے اپنے خاندان کے اعتبار سے, اپنے قبیلے کے اعتبار سے, اپنے محلے کے اعتبار سے. ہر مسلمان مرد عورت ہو, 18 سال کے اگر ہو گئے ہیں تو وہ اپنا ووٹر آئی ڈی ضرور بنائے, پہلی فرصت میں بنائے. ورنہ وقت آئے گا کہ ووٹ ڈالنے کی نوبت, ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا لیکن ووٹ ڈال نہیں سکیں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے. پاسپورٹ بھی ہمارا ہندوستانی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے, پاسپورٹ ہے لیکن پھر بھی نہیں مانا جائے گا کہ آپ شہری ہیں, ہندوستانی ہیں. ووٹر آئی ڈی ہی ہمارا ہندوستانی شہری ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے میرے دوستوں ایک بات ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ اہتمام کیا جائے, ہر مسجد سے جتنے مکان ملے ہوئے ہیں وہ سارے مکانات کا سروے کیا جائے اور ہر مکان میں جتنے افراد رہتے ہیں جو ماشاءاللہ یعنی 18 سال کے ہو گئے, مرد ہو عورت ہیں, ان سب کا آرڈر آئی ٹی بنا دیا جائے تاکہ جب وقت آئے ووٹ ڈالنے کا تو ہر مسلمان لڑکا لڑکی بڑا چھوٹا یہ سب ووٹ ڈال سکے. ایک وقت کی اہم ضرورت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر اور بھی ضرورت ہوگی تو آئندہ بات عرض کی جائے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کو متحد فرما دے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر ظالم و جابر سے اللہ تعالیٰ امت و ملت و ملک کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.